مشن اور ہم سفر امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ میں اور آپ اس وقت ایک ایسی فکر کو لے کر مجتمع ہوئے ہیں کہ ان مجالس پہ اللہ رب العزت بھی فخر فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی فخر فرماتے ہیں۔ یہ دین کی مجالس ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی مجالس ہیں۔ ان مجالس میں ہم اپنے دلوں میں یہ عزم لیے بیٹھے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم یہ تہیا کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے حکم کے علاوہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اب اس دنیا میں نہ کسی کا حکم چلنے دیں گے، نہ کسی کا طریقہ چلنے دیں گے۔ اور اس کے لیے ہم امت مسلمہ کی عظیم جماعت جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پر اسیر ہند حضرت مولانا محمد مسعود اظہر دامت برکاتہم کی قیادت میں اکٹھے ہو کر دنیائے کفر کو یہ پیغام سنانا چاہتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم نے ہمارے سینوں سے جذبہ جہاد کو کھرچا تھا، تم نے ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کی عظمت کو چھیننا چاہا تھا، لیکن الحمدللہ امت کی مائیں بھی جاگ چکی ہیں، امت کے جوان بھی جاگ چکے ہیں، امت کے بوڑھے بھی جاگ چکے ہیں، امت کا بچہ بھی جاگ چکا ہے۔ اب ہر طرف سے انشاءاللہ صدا آئے گی العظمت للہ، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ بیان تو مربی المجاہدین حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب شام زید دامت برکاتہم کا ہوگا، اس سے قبل ان کے آنے تک میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو بلا تاخیر پھر انشاءاللہ ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو، جیسے کہ میں نے پہلے آپ حضرات سے گزارش کی کہ یہ وہ مجالس ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، تو انسان کے دل کے اندر جب کسی چیز کی اہمیت بیٹھتی ہے، کسی چیز کو کرنے کے لیے مزید جان فشانی کے ساتھ، مزید ہمت اور جرت کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمارے کام کی اہمیت تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اکثر ساتھیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جمعرات کے علاج سے ہمارے ساتھیوں کے جوڑ سے ہمیں کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ صرف وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، ایک عالم صاحب بیان کر دیتے ہیں، ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ نہ میرے دوستو، نہیں، مسلمان کی فکر میں اللہ رب العزت نے وہ اثر رکھا ہے جو کفر کے عمل میں نہیں رکھا، اور اسی وجہ سے مسلمان جب اللہ کے دین کی فکر لے کر اکٹھا ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر اس مجلس میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کے غضب سے ڈرا جاتا ہے، تو فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر ان مجالس کی اہمیت کو جاگر کیجئے اور پھر سے قرون اولی کے مجاہدوں کی طرح اپنے آپ کو نظریاتی طور پر تیار کر کے اس میدان میں کود پڑیے، پھر انشاءاللہ دیکھیے دنیا کا کوئی باطل آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ تو میرے دوستو، یہ وہ مجالس ہیں کہ جب ایسی مجالس ہوتی ہیں، پھر ان مجالس کو جب ختم کیا جاتا ہے تو فرشتے آسمانوں کا رخ کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، باری تعالیٰ، آپ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس حالت میں تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت اظہار فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ میرے بندوں کو، آج تم نے لسبیلا چوک میں مکان نمبر 411 میں کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، حدیث میں ہے ذکر کے الفاظ، کہ جب ذکر کی کوئی مجالس سکتی ہے تو ذکر سے، یہ آپ ساتھیوں کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ مولانا حدیثوں کو ادھر سے ادھر فٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی محدث سے، کسی بھی فقیر سے پوچھ لیجئے کہ ذکر کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی عظمت دل میں ہو، اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہو، اور اس کی نعمتوں کی امید لگائے انسان جس مجلس میں بیٹھے، وہ ذکر کی مجالس ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک پیر صاحب بیٹھے تسبیح لیے ہوں، وہ اللہ اللہ کی ضربے لگائیں اور آپ پیچھے اللہ اللہ کی گردان لگائیں، صرف وہ اللہ کا ذکر نہیں، بلکہ ہر وہ مجلس جہاں پر دین کو بلند کرنے کی، دین کو غالب کرنے کی، دین کو پھیلانے کی باتیں ہوں، اللہ کی رحمت سے امیدیں لگائی جائیں، اللہ کے غضب سے ڈرا جائے، وہ ذکر کی مجالس ہیں۔ ساتھی ذرا رستہ دے دیں بھائی، ذرا نعرے لگا کر مصطفیٰ کو سمجھ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا لبیک 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 لبیک. تو میرے محترم دوستوں, میں اپنی بات ختم کر کے حضرت مفتی صاحب کو دعوت دوں گا انشاءاللہ. تو فرشتوں سے جب اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا, تو فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ وہ اس حال میں تھے کہ تیرے دین کو پھیلانے کی پوری دنیا میں باتیں کر رہے تھے, تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھے تھے, تیرے غضب سے ڈر رہے تھے, تیرے دین کی عظمت کی گفتگو سن رہے تھے. تو میرے دوستو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں فبی عزتی و جلالی, فرشتوں گواہ رہنا مجھے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں نے ساری مجلس والوں کو بخش دیا. تو خود اندازہ لگاؤ میرے دوستو, ابھی ہم نے یہاں بیٹھ کر دین کی فکر کی, اللہ کا ذکر اس انداز میں کیا کہ اللہ کے دین کو لے کر پوری دنیا میں غالب کرنے کی نکلیں گے, اللہ کے دین کو ساری دنیا میں نافذ کریں گے, قرآن کے احکامات کو ساری دنیا میں غالب کریں گے. اللہ نے بخشش کے فیصلے کر دیے, خود سوچو جب یہ اعضاء کٹیں گے, جب جسم یہ بکھرے گا, جب لہو گرے گا, جب ہر قطرے سے آواز آئے گی کہ اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ کسی کا طریقہ نہیں مانیں گے, جب اس بات کے لیے میرے اور آپ کے اعضاء کٹیں گے, آنکھیں شہید ہوں گی, جسم معذور ہوں گے, جسموں کے ٹکڑے ہوں گے, جب لہو بکھر کر یہ پکار کر کہے گا العظمت للہ بڑائی صرف اللہ کے لیے, تو مجھے بتلائیے پھر کیا دین اس دنیا میں غالب نہیں ہوگا. تو میرے دوستو بس کسی بات کو دلوں میں بٹھا کر منزل کے راستے پر چل پڑو, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب منزل آپ کے قدم چومے گی. اب وہ باتیں نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے بچے اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے, نہیں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اسلام پوری دنیا میں غالب ہوتا نظر آئے گا. تو میں آپ حضرات سے انشاءاللہ پھر گفتگو ہوتی رہے گی. حضرت مولانا عبد الجبار صاحب دامت برکاتہ, ہمارے محسن اور مربی المجاہدین, شیخ الحدیث جامع علوم الاسلامی علامہ بن نوری ٹاؤن, حضرت مفتی محمد نظام الدین شامدہی صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں, ان کی موجودگی میں مجھے ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر تک گفتگو کروں اور ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حائل رہوں. اب میں بلا تاخیر مربی المجاہدین حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب شامدہی دامت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. میرے قابل احترام علماء اکرام اور عزیز مجاہدین ساتھیوں اور بچوں, اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا اور وہ مقصد خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. یعنی جنات اور انسان, ان کی تخلیق کا مقصد اور ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور مکمل بندگی کریں. یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تخلیق کی اور ہمیں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی کی اس بندگی کا مقصد کیا ہے. عبادت کے متعلق اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر کچھ قصور ہیں، اور وہ قصور یہ ہیں کہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا حق ادا ہوا. کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھا، حج کی ادائیگی بھی کی، اور صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں زکات بھی ادا کیا، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کی جتنی حدود تھی، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا حق گویا ہم نے ادا کر لیا، اور اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کی کوئی حد باقی نہیں. یہ سوچ چاہے کوئی شخص اس کا اظہار کرے یا کوئی شخص اس کا اظہار نہ کرے، لیکن یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں، علماء کے ذہنوں میں، عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے یہ سوچ راسخ ہے کہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ان چند عبادات میں ہے، اور جب ہم ان عبادات کو ادا کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا حق گویا ہم ادا کر چکے. اس چیز کو آپ ایک دوسرے پہلو سے دیکھ لیں. ہمارے اس معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، مثلاً ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، لیکن وہی بے نمازی اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہی بے نمازی اپنے قصور کا اعتراف کرے گا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان بے نمازی اپنے بے نمازی ہونے پر فخر کرتا ہو، نہیں، وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا، گناہگار سمجھے گا. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ہیں. ہمارے اس معاشرے میں کتنے مسلمان ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ مسلمان بھی کہ جو روزے نہیں رکھ پاتے، وہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قصور ہے اور ہم گناہگار ہیں. دوسرے لوگ بھی ان کو گناہگار سمجھتے ہیں، اور وہ بھی خود اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم پر عمل نہیں کیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیے تھے. اسی طریقے سے اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت شخص زکات ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، حج ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فرضیت بیان فرمائی تھی، قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت بیان فرمائی تھی، جہاں پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت اور زکات کی فرضیت بیان فرمائی تھی، وہیں پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. فرمایا کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، جب ان سے چوری کا ارتکاب ہو اور اس گناہ کا ارتکاب یہ کر بیٹھے
مخصوص مقدار کی چوری ہے جو فقہا نے بیان فرمائی کہ اتنی مقدار کی چوری کر لیں، خود اس کا اعتراف کر لے، یا یہ کہ گواہوں کے ذریعے سے ان پر چوری کا ثبوت ہو، تو اب قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ فقطعوا ایدیہما، امر کا صیغہ ہے، مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم ان کا ہاتھ کاٹ دو، اور یہ ہاتھ کاٹنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عبرت ہے اور سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. میں آپ کا ذہن اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امر کے ذریعے سے اقیم الصلاۃ کہہ کر نماز فرض کی تھی، جس امر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتوا الزکاۃ کہہ کر زکات فرض کی تھی، جس امر کے ذریعے سے کتب علیکم الصیام کہہ کر روزے فرض کیے تھے، اسی طریقے سے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، امر ہے فقطعوا ایدیہما. لیکن میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ اب آپ دیکھیے کہ نماز نہ پڑھنے والا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، روزہ نہ رکھنے والا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، زکات کی ادائیگی نہ کرنے والا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، حج کی ادائیگی نہ کرنے والا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. لیکن امت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فریضے کو اجتماعی طور پر امت نے گویا کہ ترک کر دیا ہے، اور کتنا عرصہ گزرا، سینکڑوں سال گزر گئے. دنیا میں اس وقت اسلامی ممالک، مسلمان ممالک، اسلامی ممالک کی تعداد 50 سے زیادہ ہے، لیکن شاید دنیا میں کسی حد تک سعودی عرب میں اور امارت اسلامی افغانستان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم پر کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. لیکن عمل نہ ہونا یہ ایک بات ہے، میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے دل میں اس بات پر ندامت نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم پر عمل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس وجہ سے گناہگار بھی نہیں سمجھتے. نماز نہ پڑھنے والا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ کی بندگی صرف اتنی ہے. اگر وہ یہ سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکام جو قرآن کریم میں نماز روزے کے علاوہ ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جز ہے، تو اب ان احکام کے ترک پر بھی ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے گناہگار سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ وہ قصور ہے بندگی میں، یا بندگی کے مفہوم سمجھنے میں وہ کمی اور کمزوری ہے جو کوتاہی ہے جو ہم سے واقع ہو رہی ہے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ دی، روزہ رکھ لیا، زکات کی ادائیگی کی، حج ادا کیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے سارے حدود پار کر لیے اور اللہ کی بندگی کا ہم نے حق ادا کر لیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کل بندگی نہیں. روزہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کل بندگی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک حصہ ہے لیکن کل بندگی نہیں. اسی طریقے سے حج ہیں، عمرہ ہیں، اور اس قسم کی دیگر وہ احکام کے جو عبادات کے قبیل سے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حصے اور اجزاء تو ہیں لیکن یہ کل بندگی نہیں. یہ وہ قصور ہے کہ جو امت کے دماغوں میں پیدا ہوا، اور اس قصور نے ہمیں جہاد کے راستے سے اور دین کے غلبے کے راستے سے اس قصور نے ہمیں دور کر دیا. یہ وہ کمزوری ہے، وہ فکری کوتاہی ہے، کہ اس فکری کوتاہی اور اس فکری کمزوری کی وجہ سے امت جہاد سے بھی دور ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی غلبے کی جو محنت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دنیا میں غالب ہو، اس محنت سے امت دور ہو گئی، کیونکہ امت نے یہ سمجھا کہ بندگی صرف نماز میں ہے، بندگی صرف روزے میں ہے، بندگی زکات میں ہے اور بندگی حج میں ہے، اس حد تک تو وہ بندگی سمجھتے ہیں. لیکن جہاد کے حکم پر عمل کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنے کے حکم پر عمل کرنا، زانی کو سنسار کرنے کے حکم پر عمل کرنا، اور اسی طریقے سے حلال اور حرام کی وہ دیگر احکام کے جو قرآن کریم میں تھے یا حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھے. ہمارے ذہنوں کی یہ بات ہی نکل چکی کہ یہ بھی اللہ کی بندگی کے احکام ہیں اور اللہ کی بندگی کا حصہ ہے. یہ بات ہمارے ذہن سے نکل چکی. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم پھر سے دوبارہ اپنے وقت یوں سمجھیے کہ اپنے ذہنوں کی اور اپنے سوچ اور اپنی فکر کی ہم اصلاح کر لیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی امت مسلمہ کے سامنے بھی اس چیز کو پیش کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی صرف نماز تک خاص نہیں, اللہ کی بندگی صرف روزے تک خاص نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندگی کی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت, ترجمہ کرتے ہیں عبادت نہیں اپنی بندگی کے لیے, ليعبدوني تاکہ وہ میری بندگی کرے. بندگی کا مفہوم ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی بندگی صرف نماز کو نہیں کہتے, بندگی صرف روزہ رکھنے کو نہیں کہتے, زکات ادا کرنے یا حج ادا کرنے کو نہیں کہتے, بلکہ قرآن کریم کے یہ سارے احکام کے جو جہاد کے متعلق ہیں, قرآن کریم کے یہ احکام کے جو حلال و حرام کے متعلق ہیں, قرآن کریم کے وہ احکام کے جو حدود کے متعلق ہے, قصاص کے متعلق ہے, عدل کے نظام کے متعلق ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حصہ ہے. یہ بات جب امت کے ذہن میں آ جائے گی تو پھر جیسے ایک نماز نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے, اسی طریقے سے اگر جہاد کے فریضے میں کسی سے کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ آپ کو حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ آدمی خود اپنے قصور کا اعتراف کرے گا, وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا جب اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ اللہ کی بندگی صرف نماز تک نہیں, جہاد کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حصہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ میں پوری دنیا میں کہ جہاد کا حکم یہ امت اس کو بھول چکی, اسی طریقے سے دین کے احکام کا وہ حصہ کہ جو عدل کے نظام کے ساتھ جس کا تعلق تھا, حدود کے ساتھ, قصاص کے ساتھ جس حصے کا تعلق تھا, اور دیگر سزاؤں کے ساتھ جس کا تعلق تھا, یہ حصہ جو امت فراموش کر چکی ہے, امت جس کو بلا چکی ہے, یہ حصہ پھر سے دوبارہ ذہنوں میں کس طریقے سے زندہ ہوگا کہ امت کے افراد اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گے کہ ہم چور کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹ رہے ہیں, ہم غیر شادی شدہ زانی کو کوڑ کیوں نہیں لگا رہے ہیں, زانی وہ زانی جو شادی شدہ ہو اس کو ہم سنسار کیوں نہیں کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے وہ احکام اور فرائض ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے, اور ہم نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان احکام کو ترک کر دیا ہے, اور اب ہم اپنے آپ کو, قصور یہ ہے, سمجھ کی کمی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گنہگار بھی نہیں سمجھتے. اس کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے امت میں یہ سوچ اور یہ بیداری پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا مفہوم کیا ہے, جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس سوچ کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا فرمایا کہ ہدایت کے ساتھ, وہ دین الحق ہے اور اپنے پیغمبر کو بھیجا دین حق کے ساتھ. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تو بالہدا کا لفظ ذکر کیا ہدایت کا, اور ایک دین الحق کا لفظ قرآن کریم نے ذکر کیا. اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں دو نظام جاری تھے, ایک نظام وہ تھا کہ جو فارس والوں کے ہاں جاری تھا اور فارس والے اس نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے, یہ دنیا کی ایک طاقت تھی. دوسری جانب دنیا کی ایک دوسری طاقت تھی جو رومیوں کی طاقت تھی, ان کے پاس ایک نظام تھا کہ جس کے مطابق ان کی زندگی گزرتی تھی اور جس کے مطابق ان کی حکومت چلتی تھی, اور ایک ثقافت تھی ان کی، ایک تہذیب تھی ان کی جس کے مطابق وہ چلتے تھے. یہ صورتحال تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ہدا کا لفظ ذکر کیا، وہ انہی دونوں نظاموں کے مقابلے میں ذکر کیا. یہ بات بتلانے کے لیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام اور جو ہدایت ہم دے چکے ہیں، نظام ہم دے چکے ہیں، یہ ہدایت کا ہے. اس کے مقابلے میں فارس والوں کے پاس جو نظام ہے یا روم والوں کے پاس جو نظام ہے وہ ہدایت سے خالی ہے، اس میں ہدایت موجود نہیں ہے. دین الحق کا لفظ ذکر کیا. علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا میں دین کے نام سے یہودی موجود تھے، اس دنیا میں دین کے نام سے عیسائی موجود تھے، اسی طریقے سے اس دنیا میں مجوسی موجود تھے اور مکے کے مشرکین موجود تھے، کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اور دین پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پس منظر میں اپنے پیغمبر کو بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیت وہ اب حق اس میں باقی نہیں رہا، عیسائیت اور نصرانیت کے اندر حق باقی نہیں رہا، مجوسیوں کے پاس یا مکے کی مشرکین کے پاس حق نہیں ہے. حق دین وہی ہے کہ جو ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے ہیں، اور یہ دین اور ہدایت ہم نے اس لیے دی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کر دے دنیا میں. اب اگلی بات اس سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور اس لیے بھیجا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو غالب کر دے. تو آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد اور نبوت کے اعطا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال رہے اس دنیا میں. 13 سال آپ کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزری اور 10 سال کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں گزری. مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے اور مسلمان تھے تو حکم اللہ کی جانب سے یہ تھا کہ کفار کی جانب سے جتنے مظالم ہوں ان مظالم کو برداشت کیا جائے، لیکن ان مظالم کو دفع کرنے کے لیے کفار کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہے. صحابہ اکرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اور یہی حکم ہوتا رہا کہ برداشت کرتے جاؤ، اور جن لوگوں سے یہ مظالم برداشت نہیں ہو سکتی ان کو اجازت دی گئی کہ وہ حبشے کی طرف ہجرت کرے چلے جائیں. لیکن جب یہ صورتحال ختم ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت ملی، ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ابتداء دفاعی جہاد کی اور اس کے بعد اقدامی جہاد کی اجازت ملی. جیسے جہاد کی اجازت ملی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس میدان میں نکلے، بدر میں، اس کے بعد واقع احد میں، اور اس کے بعد پھر دیگر غزوات میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور بعض غزوات میں سرایا میں صحابہ کو آپ نے گویا کہ بھیجا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال کے عرصے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو پورا جزیرہ عرب جو 1000 میل پر مشتمل ہے، وہ جزیرہ عرب پورا کا پورا وہ کفر سے خالی ہو چکا تھا، وہ یہودیت سے خالی ہو چکا تھا، عیسائیت سے خالی ہو چکا تھا، مشرک